حضرات غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کے الہامات کے بارے میں کچھ مختصر تعریف۔ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب لکھو والے اس عاجز کے حق میں لکھتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے، چنانچہ عبدالحق صاحب کے الہام میں تو سریح سے اسلح نارن ذات اللہ بن موجود ہے، اور محی الدین صاحب کو یہ الہام ہوا ہے کہ یہ شخص ایسا ملحد اور کافر ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کافر کا مغال کار کفری ہو وہ بھی جہنمی ہی ہوتا ہے۔ مرض ان دونوں صاحبوں نے کہ خدا انہیں بہشت نصیب کرے اس عاجز کی نسبت جہنم اور کفر کا فتویٰ دے دیا اور بڑے زور سے اپنے الہامات کو شائع کر دیا۔ ہم اس جگہ ان صاحبوں کے الہامات کی نسبت کچھ زیادہ لکھنا ضروری نہیں سمجھتے، صرف اس قدر تحریر کرنا کافی ہے کہ الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته الخ۔ ایسا ہی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، دیکھو خط دوم کرنتھیاں باب 11 آیت 14، اور مجموعہ توریت میں سے سلاطین اول باب 22 آیت 19 میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست آئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا، اور ان نبیوں نے دھوکہ کھا کر ربانی سمجھ لیا تھا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ جس حالت میں قرآن کریم کی روح سے الہام اور وحی میں دخل شیطان ممکن ہے، اور پہلی کتابیں توریت اور انجیل اس دخل کی مصدق ہیں، اور اسی بنا پر الہام ولایت یا الہام عامہ مومنین بجز موافقت و مطابقت قرآن کریم کے حجت بھی نہیں، تو پھر ناظرین کے لیے غور کا مقام ہے کہ کیوں کر اور کن علامات بینہ سے میاں عبدالحق صاحب اور میاں محی الدین صاحب نے اپنے الہامات کو رحمانی الہامات سمجھ لیا ہے۔ ان کے الہامات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عیسیٰ بن مریم کی وفات کا قائل ہو اور دنیا میں انہی کا دوبارہ آنا تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ لیکن ناظرین اب اس رسالہ کو پڑھ کر بطور حق الیقین سمجھ جائیں گے کہ درحقیقت واقعی امر جو قرآن شریف سے ظاہر ہو رہا ہے یہی ہے کہ سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہی ہو گئے اور فوت شدہ جماعت میں سدہ سال سے داخل ہیں، تو بڑی اور بھاری نشانی میاں محی الدین اور میاں عبدالحق صاحب کے شیطانی الہام کی یہ نکل آئی کہ ان کے اس خیال کا قرآن شریف مکذب ہے اور شمشیر برہنہ لے کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس سے یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ ابلیس مکار نے کسی اندرونی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں صاحبوں کو استخارہ کے وقت جا پکڑا اور قرآن کریم کے منشا کے خلاف ان کو تعلیم دی۔ بھلا ان صاحبوں کے یہ الہامات سچے ہیں تو اب قرآن کریم کی روح سے مسیح ابن مریم کا زندہ ہونا ثابت کر کے دکھلائیں، اور ہم 10 یا 20 آیتوں کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک آیت ہی زندہ ہونے کے بارے میں پیش کریں، اور جس فرشتہ نے اس عاجز کے جہنمی یا کافر ہونے کے بارے میں جھٹ پٹ ان کے کانوں تک 2-3 فقرے پہنچا دیے تھے، اب اسی سے درخواست کریں کہ ہماری مدد کر، اور کچھ شک نہیں کہ اگر وہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کم سے کم 30 آیت حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کے بارے میں فلفور القاع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے بھی تو 30 آیت ان کے مرنے کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکیں گے کیونکہ ان کے الہامات شیطانی ہیں اور حزب شیطان ہمیشہ مغلوب ہے، وہ بیچارہ لعنتوں کا مارا خود کمزور اور ضعیف ہے، پھر دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ ماں سوا اس کا یہ بھی یاد رہے کہ رحمانی الہامات اپنے بابرکت نشانوں سے شناخت کیے جاتے ہیں، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ خداوند علیم و حکیم اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس عاجز نے صرف ایسی صورت میں اپنے الہامات کو من جانب اللہ سمجھا کہ جب صدہ الہامی پیش گوئیاں روز روشن کی طرح پوری ہو گئیں تو جو شخص اس ساجس کے مقابل پر کھڑا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے الہامات من جانب اللہ ہونے کے اس بات میں میری طرح کسی قدر پیش گوئیاں بیان کرے، بالخصوص ایسی پیش گوئیاں جو فضل اور احسان باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہوں، کیونکہ مقبولین کی شناخت کے لیے ایسی ہی پیش گوئیاں عمدہ دلیل ہیں جو کسی آئندہ عنایات بینہ کا وعدہ دیتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ انہی پر فضل و احسان کرتا ہے جن کو بنظر عنایت دیکھتا ہے۔ جن پیش گوئیوں کی سچائی پر میری سچائی کا حصر ہے وہ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو مغلوب ہو کر، یعنی بظاہر مغلوبوں کی طرح حقیر ہو کر، پھر آخر غالب ہو جائے گا اور انجام تیرے لیے ہوگا، اور ہم وہ تمام بوجھ تجھ سے اتار لیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تیری توحید، تیری عظمت، تیری کمالیت پھیلا دے۔ خدا تعالیٰ تیرے چہرے کو ظاہر کرے گا اور تیرے سایہ کو لمبا کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ عنقریب اسے ایک ملک عظیم دیا جائے گا، یعنی اس کو قبولیت بخشی جائے گی اور خلق کثیر کے دل اس کی طرف مائل کیے جائیں گے اور خزائن اس پر کھولے جائیں گے، یعنی خزائن معارف و حقائق کھولے جائیں گے، کیونکہ آسمانی مال جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتا ہے جس کو وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کا درہم و دینار نہیں بلکہ حکمت و معرفت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خیر مال کو کہتے ہیں، سو پاک مال حکمت ہی ہے، جس کی طرف حدیث نبوی میں بھی اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو الموتی، یہی مال ہے جو مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب، ہم ان قریب تم میں ہی اور تمہارے ارد گرد نشان دکھلاویں گے، حجت قائم ہو جائے گی اور فتح کھلی کھلی ہوگی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بھاری جماعت ہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے، اگرچہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے پر میں نہیں چھوڑوں گا، اور اگر لوگ تجھے نہیں بچائیں گے پر میں تجھے بچاؤں گا، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ اے ابراہیم، تجھ پر سلام، ہم نے تجھے خالص دوستی کے ساتھ چن لیا، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے، جب تک وہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کرے، جو تیرے مجد کو زندہ کرے گا اور تیری ذریت کو بڑھائے گا، اور من بعد تیرے خاندان کا تجھ سے ہی ابتدا قرار دیا جائے گا۔ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں، یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا، تو تو ان کو جواب دے کہ تمہارے معلومات وسیع نہیں، خدا بہتر جانتا ہے، تم ظاہر لفظ اور ابہام پر قانے ہو اور اصل حقیقت تم پر مکشوف نہیں۔ جو شخص کعبہ کی بنیاد کو ایک حکمت الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے وہ بڑا عقل مند ہے، کیونکہ اس کو اسرار ملکوتی سے حصہ ہے۔ ایک کل العظم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نذیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الحق واللولا، کان اللہ نزل من السماء۔ یاتی علیکہ زمان مختلف بے ازواج مختلفت و ترا نسل بعیدم ولنح ین کا حیات طیبہ زمانین حولن و قریب من ذالک ان کا بے آئین نہ سمیت و کل متوکل یحمد و کلّہ میں نشہی کذب و بے آیاتنا و قانو بےحا یستحزون سید فیقہ ہم اللہ و یرد و ہا علیہ لا تبدیل لکلمات اللہ ان رب کا فعال لما یرید۔ یہ عبارت اشتہار 10 جولائی 1887 کی پیش گوئی کی ہے۔ اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیش گوئیاں بیان کی ہیں، در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے، اور جو شخص اپنے تئیں ملہم قرار دے کر مجھے کاذب اور جہنمی خیال کرتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کا طریق یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نسبت چند ایسے اپنے الہامات کسی اخبار وغیرہ کے ذریعے سے شائع کرے جس میں ایسی ہی صاف اور صریح پیش گوئیاں ہوں، تب خود لوگ ظہور کے وقت اندازہ کر لیں گے کہ کون شخص مقبول الہی ہے اور کون مردود الہی، ورنہ صرف دعووں سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کی عنایات خاصہ میں سے ایک یہ بھی مجھ پر ہے کہ اس نے علم حقائق و معارف قرآنی مجھ کو عطا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ متحرین کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم شان علامت ہے کہ علم معارف قرآن حاصل ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو فریق مخالف پر بھی لازم ہے کہ جس قدر میں اب تک معارف قرآن کریم اپنی متفرق کتابوں میں بیان کر چکا ہوں، اس کے مقابل پر کچھ اپنے معارف کا نمونہ دکھلاؤں اور کوئی رسالہ چھاپ کر مشتہر کریں، تا لوگ دیکھ لیں کہ جو دقائق علم و معرفت اہل اللہ کو ملتے ہیں وہ کہاں تک ان کو حاصل ہیں، مگر بشرطے کہ کتابوں کی نقل نہ ہو۔ ناظرین پر واضح رہے کہ میاں عبدالحق نے مباہلہ کی بھی درخواست کی تھی، لیکن اب تک میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے اختلافی مسائل میں جن کی وجہ سے کوئی فریق کافر یا ظالم نہیں ٹھہر سکتا، کیوں کر مباہلہ جائز ہے۔ قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ مباہلہ میں دونوں فریق کا اس بات پر یقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے، عمدن سچائی سے روگرداں ہے، مخطی نہیں ہے، تا ہر یک فریق لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکے۔ اب اگر میاں عبدالحق اپنے قصور فہم کی وجہ سے مجھے کاذب خیال کرتے ہیں، لیکن میں انہیں کاذب نہیں کہتا بلکہ مخطی جانتا ہوں، اور مخطی مسلمان پر لعنت جائز نہیں، کیا بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین یہ کہنا جائز ہے کہ لعنت اللہ علی المخطئین؟ کوئی مجھے سمجھاوے کہ اگر میں مباہلہ میں فریق مخالف حق پر لعنت کروں تو کس طور سے کہوں؟ اگر میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں تو صحیح نہیں، کیونکہ میں اپنے مخالفین کو کاذب تو نہیں سمجھتا بلکہ معول مخطی سمجھتا ہوں، جو نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیر کر بلا قیام کرینہ باطن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کذب اس شے کا نام ہے جو عمدن اپنے بیان میں اس یقین کی مخالفت کی جائے جو دل میں حاصل ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ آج مجھے روزہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ ابھی میں روٹی کھا کے آیا ہوں، تو یہ شخص کاذب ہے۔ غرض کذب اور چیز ہے اور خطا اور چیز، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاذبوں پر لعنت کرو، یہ تو نہیں فرماتا کہ مخطیوں پر لعنت کرو۔ اگر مخطی سے مباہلہ اور ملاحنہ جائز ہوتا تو اسلام کے تمام فرقے جو باہم اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں بے شک باہم مباہلہ و ملاحنہ کر سکتے تھے، اور بلا شبہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام کا روئے زمین سے خاتمہ ہو جاتا، اور مباہلہ میں جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نص قرآن کریم جماعت کو ضروری ٹھہراتی ہے، لیکن میاں عبدالحق نے اب تک ظاہر نہیں کیا کہ مشاہیر علماء کی جماعت اس قدر میرے ساتھ ہے جو مباہلہ کے لیے تیار ہے، اور نساء ابنا بھی ہیں، پھر جب شرائط مباہلہ متحقق نہیں تو مباہلہ کیوں کرو؟ اور مباہلہ میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے، بجوز صورت کے کہ کاذب قرار دینے میں کوئی تامل اور شبہ کی جگہ باقی نہ ہو۔ لیکن میاں عبدالحق بحث مباحثہ کا تو نام تک بھی نہیں لیتے۔ ایک پرانا خیال جو دل میں جمع ہوا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، اسی خیال کو اس طرح پر سمجھ لیا ہے کہ گویا سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ جن پر انجیل نازل ہوئی تھی کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے، حالانکہ یہ ایک بھاری غلطی ہے۔ جو شخص فوت ہو چکا اور جس کا فوت ہونا قرآن کریم کی 30 آیات سے بپایا ثبوت پہنچ گیا، وہ کہاں سے اب زمین پر آ جائے گا؟ قرآن شریف کی آیات بینات محکمات کو کون سی حدیث منسوخ کر دے گی؟ فبأی حدیث ان بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون۔ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر یہ قدرت اس کی وعدہ کے مخالف ہے۔ اس نے صریح اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ مر گئے پھر دنیا میں نہیں آیا کرتے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یمسک اللتی قضا علیہ الموت، اور جیسا کہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، الجزء نمبر 18، یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور جیسا کہ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور جیسا کہ فرماتا ہے وما ہم منہا بمخرجین، اور اگر یہ کہو کہ معجزہ کے طور پر مردے زندہ ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقی موت نہیں ہوگی بلکہ غشی یا نیند وغیرہ کی قسم سے ہوگی، کیونکہ ماتا کے معنی لغت میں نامہ کے بھی ہیں، دیکھو قاموس۔ غرض وہ موتا جو ایک دم کے لیے زندہ ہو گئے ہوں وہ حقیقی موت سے باہر ہیں، اور کوئی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ کبھی حقیقی اور واقعی طور پر کوئی مردہ زندہ ہو گیا اور دنیا میں واپس آیا اور اپنا ترکہ مقسومہ واپس لیا اور پھر دنیا میں رہنے لگا۔ اور خود موت کا لفظ قرآن کریم میں ذوالوجو ہے، کافر کا نام بھی مردہ رکھا ہے، اور ہوا و ہوس سے مرنا بھی ایک قسم کی موت ہے، اور قریب الموت کا نام بھی میت ہے، اور یہی تینوں وجوہ استعمال حیات میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی حیات بھی تین قسم کی ہیں، لیکن آیت فیمسک اللتی قضا علیہ الموت بینات محکمات میں سے ہے، اور نہ صرف ایک آیت بلکہ اس قسم کی بہت سی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جو مر گیا وہ ہرگز پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ تو ظاہر ہو چکا کہ حضرت مسیح فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں، پھر باوجود اس قرینہ صحیحہ بینہ کے اگر حدیثوں میں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ ابن مریم رسول اللہ آسمان سے اتر آئے گا؟ حسن دیکھیے کہ اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑایا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا تھا اور فرعون اس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا تھا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا تھا، پھر تم نے سرکشی اختیار کی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہ کرنا اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔ تمہاری یہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا۔